الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خداوند عالم نے ماہ رمضان کا تحفہ ہمیں دیا متقی بنانے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری سے آراستہ کرنے کے لیے۔ تقوی خود بخود حاصل نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تقوی کی بنیادیں بیان ہو رہی تھیں کہ تقوی کی اساس توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے۔ آج کا موضوع قیامت ہے۔ توحید و نبوت و امامت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ قیامت ہی کی ہے۔ عقیدہ معاد، عقیدہ قیامت کی جب اس دنیا سے چلے جانے کے بعد علیکم السلام موت کے ساتھ ہی ہماری فائل بند نہیں ہو جاتی، قصہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جہاں ہمیں ہمارے اچھے اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اگر ہم نے پروردگار کی اطاعت کر لی، اس اطاعت کے نتیجے میں پروردگار ہمیں نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی، اس کے بنائے ہوئے قوانین کے دھجیاں اڑا دیں، تو ہمیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ قیامت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے، اگر واقعی انسان کے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ ایک دن ایسا ہے، انسان کا کردار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے جب یہ ثابت کر لیا کہ یہ کائنات بے صاحب نہیں ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، اور وہ پیدا کرنے والا بھی حکیم ہے، اس نے بے مقصد یہ کائنات نہیں پیدا کی ہے بلکہ با مقصد کائنات پیدا کی ہے۔ اگر قیامت پر عقیدہ نہ ہو تو یہ کائنات بے مقصد ہو جائے گی، عبث ہے، لغو ہے اس کائنات کو جو ہے بنانا۔ فرض کیجئے کہ اگر قیامت نہیں ہے تو ہماری زندگی کیا ہوئی؟ درخت اگا ہوا ہے، اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں، جڑیں زمین سے خوراک حاصل کرتی ہیں، غذا حاصل کرنے کے بعد یہ ٹہنیوں کو دیتی ہیں، ٹہنیوں سے کلیاں پھوٹتی ہیں، کلیوں سے پھول بنتا ہے، پھول سے پھل۔ وہ غذا جو جڑ نے زمین سے لی تھی، لے کر کے یہ جو ہے ٹہنیوں کو دی تھی، ٹہنیوں نے وہ خوراک کلیوں کو دی، کلیوں سے پھول بنا، پھول سے وہی ساری خوراک، وہ ساری انرجی، وہ ساری قوت پھل میں آئی، ہم نے پھل کھا لیا۔ زمین سے سبزی اگی، ہم نے یہ جو ہے سبزی کھا لیا۔ زمین سے گھاس اگی، جانور نے گھاس کو کھایا، بکرے نے گھاس کو کھایا، بکرے کو ہم نے کھا لیا، ہمارا وجود تشکیل پا لیا۔ پھل بنا، سبزی بنی، گوشت بنا، گیہوں بنا، روٹی اس سے بنی، چاول بنا، یہ سب کچھ کھانے کے بعد کیا بنا؟ جب ماں باپ نے اسے کھا لیا تو یہ جو ہے نطفہ بنا۔ نطفہ یہ جو ہے رحم میں آیا، بچہ پیدا ہوا۔ بچے نے اپنی ابتدائی منزلوں کو طے کیا، تھوڑا بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد اسکول گیا، کالج گیا، علمی مراتب کو اس نے طے کیا، تجربہ حاصل کیا، ایک کامل انسان بن گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سر کے بال سفید ہونے لگے، دانت کمزور پڑ گئے، بدن کی طاقت کم ہو گئی، کمر جھکنے لگی، ہاتھوں میں راشہ آ گیا، ہوتے ہوتے مر گئے۔ مرنے کے بعد کہاں گئے؟ قبرستان لے جائے گئے، قبر میں دفن کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد ہمارا بدن سڑ گل کے زمین کا حصہ بن گیا، زمین سے چلے تھے، زمین میں پہنچ گئے، خاک سے سفر، خاک سے سفر خاک تک، اور بیچ میں کیا ہے؟ زحمتیں ہیں، مشقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اگر اس خاک کے بعد کچھ نہیں ہے تو پیدا ہی کس لیے کیا؟ مٹی ہی اگر بنانا ہے تو بچوں کا کھیل ہو گیا نا، ایک گھروندہ بنایا، کچھ دیر کھیلا، اس کے بعد خراب کر دیا اسے. کوئی بھی عقل مند انسان ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے. آپ نے کسی عقل مند انسان کو دیکھا ہے جو شاندار محل بناتا ہے، خوب ڈیکوریشن کرتا ہے، خوب سجاتا ہے، خوب اسے زینت دیتا ہے، زینت دینے کے بعد ایک بم مار کر کے اسے اڑا دیتا ہے؟ دیکھا کسی ایسے انسان کو؟ اگر اڑا نہیں تھا تو یہ جو ہے بنایا کیوں تھا؟ اگر ہم نے خدا کو حکیم مانا ہے اور اس کائنات کا ایک مقصد مانا ہے، تو یہ مقصد معاد کے بغیر، قیامت کے بغیر پورا نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ موت ہی خاتمہ ہے تو کیا ہوا؟ مٹی سے سفر مٹی تک، خاک سے سفر خاک تک، اس کے بعد کچھ نہیں. اگر یہ عقیدہ ہو جائے، یہ اگر نظریہ ہو، تو یہ کائنات عبث ہوگی، بے مقصد ہوگی. اور حکیم ہم جیسے عام لوگ بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے. آپ نے کسی کوزہ گر کو دیکھا ہے کہ وہ کوزہ بناتا ہے توڑنے کے لیے؟ آپ نے کسی جو ہے معمار کو دیکھا ہے کہ اس نے گھر بنایا، عمارت بنایا، بلڈنگ بنایا، محنت کی، سجایا، ڈیکوریشن کیا، اس کے بعد بم مار کر کے اس کو اڑا دیا؟ دوسرے آ کر کے اڑا دیں الگ بات ہے، کہ خود وہ تو نہیں نہ اڑاتا ہے. کسی درزی کو آپ نے دیکھا ہے کہ درزی کپڑے کو کاٹتا ہے، سلائی کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سارے سیئن کو کھول لے، کپڑے کو الگ الگ کیوں؟ آپ نے کہا جی ہم نے اسی لیے کیا تھا. ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. کسی کو قرآن مجید میں ارشاد ہے افحسبتم، یہ حسبہ یحسبو قرآن میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی غلط نظریے کو بیان کیا کرنا ہو. افحسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، یہ غلط نظریہ تم نے قائم کر رکھا ہے، انما خلقناکم عبسا، ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، عبس پیدا کیا ہے، لغو پیدا کیا ہے، بےہودہ پیدا کیا ہے تمہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آؤ گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. تمہیں مٹی سے پیدا تو کیا ہے، مگر مٹی میں جو ہے ملانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، مٹی میں پیدا کیا ہے اپنے پاس بلانے کے. تمہارا گمان، اگر تم یہ سوچتے ہو تمہارا گمان یہ جو ہے غلط ہے. تو اگر ہم عقیدہ معاد نہ رکھیں، اگر قیامت پر عقیدہ نہ ہو، اگر واقع قیامت نہ ہو، تو یہ خلقت عبث ہے، اور یہ خدا کی حکمت سے بعید ہے. پہلے ہم نے اس کو ثابت کر لیا نا کہ خدا حکیم ہے، خدا کا کوئی کام عبث، بیہودہ، لم نہیں ہوتا ہے. اگر قیامت پر عقیدہ نہ ہو تو یہ منافی حکمت خدا بند ہے. کائنات اسی وقت بامقصد ہو سکتی ہے کہ جب زمین میں جو ہے مل جانے کے بعد، مر جانے کے بعد دوبارہ حیات ہو. موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک مرحلہ ختم ہوا ہے، دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اسکول کا مرحلہ ختم ہو گیا، اب کالج کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. بوائی کا مرحلہ ختم ہو گیا، اب کٹائی کا مرحلہ. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیل نہیں ہے، یہ لہو لعب نہیں ہے، بلکہ دنیا کیا ہے؟ کھیت ہے، مزرعۃ الآخرہ. یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے، یہاں اگر کانٹے بوئیں گے تو وہاں کانٹے ہی کاٹیں گے، اور اگر یہاں پر پھول بوئیں گے تو وہاں پر ہم کو پھول ملے گا. تو ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں اس دنیا کا انجام ہو. کسان اگر صرف کھیت میں یہ جو ہے بوتا ہی رہے، فصل جوتے بوئے سب کچھ کرے، اس کے بعد آگ لگا دے، ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا. محنت کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، یہ جو ہے سچائی کر رہا ہے، کھاد ڈال رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا. تو اگر قیامت نہ ہو تو یہ منافی حکمت خدا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے اندر بہت ساری خواہشیں ہیں، فطری خواہشیں جو ہمارے اندر ہیں. اللہ نے ہر فطری خواہش کا انتظام کیا ہے. جتنی بھی ہماری جو ہے ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام باہر ہے. اگر ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی ہے کہ نہیں، اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو باہر کی دنیا میں کھانا ہے یا نہیں ہے. اگر پھیپھڑے اللہ نے دیے ہیں تو ہوا بھی خلق کیا ہے. कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारी जरूरत हो और उसका इंतजाम ना हो। हमारी एक ख्वाहिश ये जो है बाकी रहने की है या जो है मिट जाने की है। इंसान क्या चाहता है, मिट जाना चाहता है या बाकी रहना चाहता है? फना तो किसी को पसंद नहीं रहा है, हर शख्स हयात चाहता है। अगर सिर्फ यही जिंदगी होती उसके बाद मौत, तो वो हमेशा बाकी रहने की ख्वाहिश तो तशनय तकमील रह गई। ये कैसे हो सकता है? सारी ख्वाहिशों का तो इंतजाम है, इस ख्वाहिश का इंतजाम नहीं है। अगर हमें कोई कामयाबी मिल जाए, कोई अच्छी चीज मिल जाती है, कोई सआदत मिल गई, हम क्या चाहते हैं? चंद दिनों के लिए रहे या हमेशा रहे? हम तो सआदत अबदी चाहते हैं। आपको किसी ने बड़ा अच्छा मकान दे दिया, बड़ा अच्छा मकान मिल गया, क्या चाहते हैं? चार दिन के बाद सिम जाए? आप उस मकान से निकलना नहीं चाहते, मगर यह कि उससे अच्छा मकान मिल जाए, उससे बेहतर अगर मिल जाए तब तो आप घर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर उससे अच्छा मकान मिलने का इम्कान ना हो तो वहां से निकलते हुए आपको तकलीफ होगी, आप वहां से हरगिज हरगिज नहीं निकलना चाहेंगे। तो इंसान की फितरत की तकमील भी उसी वक्त मुमकिन है जब दुनिया के बाद एक और दुनिया का वजूद हो। तो हिकमत खुदाबंदी का तकाजा है क़यामत, माद, जहां सब जिंदा किए जाएंगे। क़यामत के लफ्ज हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब, खातिमा, खातिमा नहीं, हयात नौ, क़यामत यानी नई जिंदगी, फिर से जिंदगी, दोबारा फिर से उठाए जाएंगे। फितरत इंसानी का भी तकाजा यही है कि एक दिन वो दोबारा आएगा जब फिर से हम जिंदा किए जाएंगे। अदल खुदाबंदी का तकाजा भी यही है, यानी अगर क़यामत न हो तो वाकई ये अदल खुदाबंद आलम के जो है मुनाफी है, अदल खुदा पर हर्फ आ जाएगा। जबकि पहले साबित कर चुके कि खुदा क्या है, आदिल है। जब खुदा को आदिल मान चुके तो यकीनन एक ऐसा जमाना होना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए जहां गुनहगारों को उनके गुनाह की जो है सजा मिले और नेक अफराद को उनकी नेकी का इनाम मिले। और हम दुनिया में सब एक तरह के लोग तो नहीं ना है, मिनहुम मोमिनुन वमिनहुम काफिर, कुछ वो हैं जो साहिब ईमान है, कुछ वो हैं जो काफिर हैं, कुछ जालिम हैं, कुछ मजलूम हैं। अगर जिंदगी सिर्फ यही हो कि पैदा हुए और मर गए, जमीन में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, उसके बाद जालिम मजलूम दोनों बराबर, कातिल मक़तूल दोनों बराबर, मोमिन काफिर दोनों बराबर, जिसने रोजा रखा जिसने रोजा नहीं रखा दोनों बराबर, जिसने नमाज पढ़ी जिसने नमाज नहीं पढ़ी दोनों बराबर, जिसने गरीबों की मदद की जिसने मदद नहीं की, जो मजलूमों की फरियाद को सुनता रहा उसके कान पे जू लगेगी, और वो जो मजलूमों के फरियाद को सुनकर के बेचैन हो गया तड़प गया, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर क़यामत न हो, अगर माद न हो, तो अंजाम तो यही होना होगा कि दोनों बराबर हो गए। ये अदल खुदाबंद आलम के मुनाफी है, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसको जालिम को उसके जुल्म की सजा मिले और मजलूम को उसका हक मिल सके, अच्छे लोगों को उसका इनाम मिल सके। और सवाल ये होता है कि हम सब जिंदे नहीं है तो क़यामत की क्या जरूरत, यही मिल जाए इनाम ना, यही दुनिया में दे दे सजा, यही दुनिया में मिल जाए इनाम, क्या जरूरत है कि उसको कभी नहीं देंगे? अभी ना जालिम को सजा मिलेगी ना मजलूम को उसका अजर मिलेगा, बुरे को उसकी जो है बुराई की सजा नहीं, अच्छे को उसके अच्छे काम की जजा नहीं, क़यामत भी कुछ छोड़ रखा यही मिल जाए। चंद बजे हैं यहां पर सजा देने के बजाय खुदा ने दिन मुअय्यन कर दिया। पहली बात यह है कि दुनिया इस काबिल नहीं है कि ये सजा और जजा दे सके, दुनिया इस काबिल, दुनिया में ये जो है गुंजाइश नहीं है। आप फर्ज कीजिए कि व्हाइट हाउस खरीदना चाहते हैं, व्हाइट हाउस खरीदना चाह रहे हैं, उसकी कीमत तो जेब में होना चाहिए ना, लाख दो लाख डॉलर आप जेब में रखकर के जाएं उसे खरीदने के लिए, क्या कहा जाएगा आपको? क्या दुनिया में ये इम्कान गुंजाइश है कि वो नेक अमल करने वालों को उनकी नेकी की जजा दे सके, उनकी कीमत चुका सके? छोटी सी मिसाल देते हैं, شیخ طوسی نے 1000 سال پہلے نجف میں حوضہ علمیہ قائم کیا، 1000 سال پہلے. اس 1000 سال کے دوران ہزاروں دسیوں ہزار علماء نے تعلیم حاصل کی. کچھ عمل صرف وہی تو نہیں رہا ہے کہ جو انہوں نے کھولا تھا، دسیوں ہزار علماء نے یہاں پہ تربیت حاصل کی. انہی دسیوں ہزار میں سے ایک تھے شیخ عبد الکریم حائری. شیخ عبد الکریم حائری نے آج سے 90 سال پہلے آ کر کے قم میں حوضہ علمیہ قائم کیا. اس حوضہ علمیہ نے بھی دسیوں ہزار افراد کی تربیت کی. ان دسیوں ہزار میں سے ایک تھے امام خمینی، جو اتنا عظیم انقلاب لے کر کے آئے، جنہوں نے لاکھوں گمراہوں کو راستہ دکھایا، اسلام کو حیات نو عطا کی. آج اگر ہم شیخ طوسی کو ان کے عمل کی جزا دینا چاہیں تو کیا دیں گے؟ کیا جزا دیں گے؟ ہم جزا تو وہی ملنا چاہیے نا جو اس کی نگاہ میں قیمت ہو. کیا دیں گے؟ بنگلہ دے دیں، گاڑی دے دیں، 2-4 ارب خرب ڈالر دے دیں، وہ تو کہیں گے اس کی تو میری نگاہ میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے. شیخ طوسی کی نگاہ میں دنیاوی مادوں کی، دنیا کی چیزوں کی، مادی چیزوں کی تو قیمت ہی نہیں ہے. وہ تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس کا یہ اعلان تھا کہ تمہاری یہ دنیا میری نگاہوں میں بکری کی چھینک سے بھی کم قیمت ہے. کیا دینے جزا ان کو؟ ان کے عمل کی جزا کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اسی کا جو ہے برعکس کر دیجئے. ایک شخص نے ایک زہریلا مادہ ایجاد کیا جس کا نام اسمیک، افین، ہیروئن، الا بلا، جو آج کل دسویں طرح کی چیزیں ہیں، ایک نے ایجاد کیا. اس کی وجہ سے اس کو استعمال کر کے ہزاروں لاکھوں افراد مبتلا ہوئے. کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوائیں ہو گئیں. اس کو سزا آپ کیا دیں گے؟ اس کی سزا آپ دینا چاہیں دنیا میں کیا سزا دیں گے؟ دیکھو سرا، ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے اسے. 10,000 افراد کو اس نے مارا، آپ نے اس کو سزا دی، ایک کو مار دیا، ایک مارا گیا نا، تو 9,999 افراد کی سزا کہاں چلی گئی؟ آپ ایک صدام کو کیا سزا دے سکتے ہیں اس دنیا میں، جس نے آئٹم بم کا استعمال کر کے ہیروشیما میں، ناکاساکی میں ہزاروں افراد کو موت کی نیند سزا دی؟ اس کو سزا آپ دینے آئیں، کیا سزا دیں گے؟ دنیا میں نہ جزا ممکن ہے نہ سزا ممکن ہے. ظرفیت نہیں ہے دنیا میں، گنجائش نہیں ہے دنیا میں، ہو ہی نہیں سکتی قیمت ممکن. لہذا ایک ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جہاں کے اوپر جزا بھی ممکن ہو، سزا بھی ممکن. دنیا ایک محدود سی دنیا ہے، اس میں تو جزا اور سزا ممکن ہی نہیں، اتنی چھوٹی دنیا ہے. تیسری دلیل، دوسری دلیل جس کے بنا پر دنیا میں سزا اور جزا دینے کے بجائے اللہ نے ایک اور جگہ مقرر کی، اگر یہیں کے اوپر سزا اور جزا رکھ دی جاتی. ابھی کہا کہ جی آج اگر آپ فنڈز نکالیں گے تو کل آپ کو 100% کاروبار میں فائدہ ہوگا. سبھی نکالتے ہیں نا، بلکہ کہتے ہیں 20% کیوں، 25% نکلوا دیجیے. 20 کیوں، 25%، کیونکہ معلوم ہے اگر 25% دیں گے اور ابھی کل ہی 100% فائدہ ملنے والا ہے، یا سزا اگر فوراً مل جاتی، جھوٹ بولتے ہی، غیبت کرتے ہی، تہمت کر یہ جو ہے لگاتے ہی ہماری زبان گونگی ہو جاتی، کوئی جھوٹ بولتا، کوئی غیبت کرتا، کوئی تہمت لگاتا، اگر مظلوم پر ہاتھ اٹھاتے ہی ہمارا ہاتھ شل ہو جاتا، اگر ایسا ہوتا جہاں ایک ہاتھ دو کو دیکھا فوراً ہو جاتا ہے نا، کیونکہ انسان نقد جو سزا اور جزا ہوتی ہے نا اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، نقد سزا جزا. اسلام کہتا ہے مال حرام کھاؤ گے تو یہ ہوگا، ڈائریا کسی کو ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر یہ جو ہے نہاری کھا لیا تو یہ ہوگا، کھائیں گے؟ جس کو ڈائریا ہوا ہے نہاری کھائے گا؟ کتنی ہی مزیدار، کتنی چٹپٹی بنی ہوئی ہے، کتنی ہی اچھی کیوں نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگ جو سزا فوراً ملنے والی ہے، کھاتے ہی سزا میں. لیکن مال حرام ادھار ہے، نقد اگر سزا اور جزا نقد ہو جاتی تو انسان کے عمل کی قیمت نہ رہ جاتی، پرکھا کیسے جاتا ہے انسان، آزمایا کیسے انسان جاتا ہے، انسان کے عمل کی قیمت میں اضافہ کرنے کے لیے اگر ہم نے آج روزہ رکھا ہے تو نقد انعام کے لیے نہیں رکھا ہے، پہچانا کیسے جاتا ہے کہ انسان نے اللہ کی خاطر یہ عمل کیا ہے یا اس سزا اور جزا کی خاطر وہ عمل کیا ہے، اگر فوراً ہو جاتا تو ممکن ہے وہ حساب کریں کہ ہم لوگ یوں بھی تو اگر جو کام کرتے ہیں وہ جہنم کے خوف سے کرتے ہیں اور جنت کے لالچ سے کرتے ہیں، خوف و لالچ تو ابھی بھی ہے نا، ابھی بھی تو عام انسان، ہاں کچھ ایسے خاص انسان ہیں جو صرف اور صرف عشق خدا میں انجام دیتے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، میرے معبود تیری عبادت ہم نے اس لیے نہیں کی ہے کہ تیرے جہنم کا مجھے خوف ہے یا تیری جنت کا ہمیں لالچ ہے، لیکن بہرحال ہم جیسے لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں، ثواب اور عذاب دو جو سگن ہمارے سامنے ہوتا ہے، شاید اکا دکا ہوں گے جن کے ہاں عشق خدا محرک ہو، لیکن ابتدائی محرک ہمارا کیا ہے یہی، پھر کیا فرق ہوا اگر دنیا میں سزا جزا مل جاتی اس میں، اس میں کیا فرق ہے، یہاں کے خوف اور لالچ وہاں کے خوف اور لالچ، فرق وہی ہے جو فرق ادھار اور نقد میں ہوتا ہے، ادھار اور نقد میں ہوتا ہے، ملے گا ملے گا، یعنی ہمیں اس پر ایمان ہے، اس ذات کے اوپر ہمارا یہ عمل درست ہے کہ جنت کے لالچ میں ہے، لیکن جنت کے لالچ کے ساتھ ساتھ خدا کے وعدے کے سچے ہونے پر ایمان بھی تو ہے، ایک چیز آنکھوں سے دیکھ لینا اور ہوتا ہے اور کسی کے اوپر بھروسہ کرنا ٹرسٹ کرنا اور ہوتا ہے، دوست دو دوست ہمارے ہیں، ایک دوست کہتا ہے کہ آج رات، علیکم السلام، آج رات میں 12 بجے آپ جنگل میں آ جائیے، میں آپ کو $1,00,000 دوں گا، $1,00,000 دوں گا، دوسرا دوست کہتا ہے آپ جنگل میں 12 بجے رات میں آ جائیے، کیا دوں گا کچھ نہیں بتاتا، کچھ نہیں بتایا، اب تو یہ پتا ہے کہ یہ دوست کو بیوقوف احمد نہیں ہے، حتما کچھ ہوگی، ہم اگر جس دوست نے کہا تھا کہ آ جاؤ $1,00,000 تمہیں دیں گے اس کی دعوت پر بھی گئے اور جس نے کچھ نہیں بتایا تھا اس کی دعوت پر بھی گئے، دونوں دعوتوں میں جو ہم گئے ہیں ہمارے جانے کی قیمت کہاں زیادہ ہے، وہاں جہاں اس نے 1,00,000 کہا تھا اس نے 1,00,000 دیا اور جہاں نہیں بتایا تھا 1,00,000 دیں گے مگر ہم چلے گئے، اگرچہ ہم کو ملا وہاں 5,00,000، یہاں گئے تھے لاکھ کی خاطر، وہاں گئے تھے دوست کی خاطر، ملا وہاں بھی ہے ملا یہاں بھی ہے، لیکن وہاں پتا نہیں تھا، البتہ یہ بھروسہ تھا اس کے اوپر، تو گئے تھے دوست کے اوپر جو ہے بھروسہ کر کے گئے تھے، اگر دنیا ہی میں ہم کو جزا اور سزا مل جاتی تو ہمارا عمل صرف اور صرف جزا اور سزا کی خاطر ہوتا، لیکن قیامت میں اگر ہمیں جزا اور جو ہے سزا مل رہی ہے اس کے باوجود ہم عمل کو انجام دے رہے ہیں، ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں جزا اور سزا تو ہے، جہنم کا خوف جنت کا لالچ تو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان بھی ہے، اس پر بھروسہ بھی ہے، تو وہ قیمت عمل کی واضح نہ ہو پاتی اگر دنیا ہی میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، دوسری بات یہ ہے تو خوب قیمت اس چیز کی دی جا رہی ہے، اس چیز سامنے تو آ جائے، کس چیز کی سزا کس چیز کی مل رہی ہے، جزا کس چیز کی مل رہی ہے، دیکھیے عمل کی صرف سزا اور جزا بھی، ایک عمل ہوتا ہے ایک عمل کا اثر ہے، ایک عمل ہے ایک عمل کا اثر ہے، ہم نے ایک شخص کو جو ہے پڑھا دیا وہ عالم ہو گیا قابل ہو گیا سماج میں ایک اچھا انسان ہو گیا، پھر اس نے جا کر کے دوسروں کو پڑھایا، اس نے تیسرے کو پڑھایا چوتھے کو پڑھایا، سلسلہ جاری رہا، ایک کتاب ہم نے آج لکھی، ایک کتاب آج ہم نے لکھی، اس کتاب کو فرض کیجئے 100 آدمیوں نے پڑھا، اس سے سبق لیا، اس سال 100 نے پڑھا، 5 سال کے بعد 1,000 لوگوں نے پڑھا، 10 سال کے بعد 5,000 لوگوں نے پڑھا، 100 سال کے بعد 1,00,000 لوگوں، جتنے لوگ پڑھتے جا رہے ہیں سب ہمارے عمل کا اثر ہی تو ہے، ہمارے عمل کا سب اثر ہی ہے، شیخ کلینی نے اصول کافی 1,000 سال پہلے لکھی، شیخ کلینی نے جب اصول کافی لکھی تھی شاید ان کی کتابوں سے چند لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا، آج ہزارہ ہزار علماء اس سے فائدہ اٹھا رہے، کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو کافی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، کافی سے وہ فائدہ نہ اٹھاتا ہوں. اگر رائلٹی ان کو اسی وقت دے دی جاتی شیخ کلہنی کو تو کتنی دی جاتی. جب تک دنیا باقی ہے, جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی, تب تک کلہنی کی کتاب کے آثار کا سزا اور جزا صرف عمل کی نہیں ہے. اگر عدل دیکھیں, انصاف سے آپ دیکھیں, تو سزا اور جزا صرف عدل اس کے اثر کی ہے. ایک گھنٹہ مزدور بھی کام کرتا ہے, ایک گھنٹہ ڈاکٹر بھی کام کرتا ہے, کیا دونوں کی سیلری ایک ہوتی ہے؟ اگر عمل کو گھنٹہ دیکھیں, گھنٹہ تو وہی ہے. مزدور کے کام کا اثر اور ہے, ڈاکٹر کے کام کا اثر اور ہے. تو اثر تو چل رہا ہے, سلسلہ ختم کہاں ہوا ہے؟ کام ختم ہو جائے گا تب تو مزدوری ملے گی پوری. اچھے کام کا بھی اثر جاری رہتا ہے, برے کام کا بھی اثر جاری رہتا ہے. اساس ظلم کہتے ہیں نا, یہ ظلم کی بنیاد رکھی گئی. وہ جو بنیاد رکھی گئی, سلسلہ جاری ہے. صرف ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جانے کی سزا نہیں ہے. ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے کچھ لوگ, کچھ لوگوں نے مل کے کچھ سازشیں کی, نہیں, اس سازش کا اثر کہاں تک جا رہا ہے؟ جہاں تک اس سازش کا اثر جائے گا, وہاں تک سزا کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا رہے گا. لہذا اگر دنیا ہی میں جزا اور سزا کو ہم مان لیتے تو دنیا میں عمل کی صحیح قیمت نہ مل پاتی, کیونکہ اس کے آثار باقی ہیں. چنانچہ قرآن مجید جہاں عمل کو اہمیت دیتا ہے, وہیں آثار نکتبو, سورہ یاسین میں نکتبو ما قدمو, جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو بھی لکھ رہے ہیں. وہ آثار ہوں, اور جو ان کے عمل کا اثر ہے, جو ان کے عمل کا نتیجہ ہے, اسے بھی ہم تحریر کرتے جا رہے ہیں. ایک نے ایک انسان کو قتل کر دیا, بتایا نہیں کہ مت. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ بچے یتیم ہو گئے, بے سرپرست ہو گئے. بے سرپرست ہونے کی بنا پر بچے بہک گئے, گمراہ ہو گئے, تعلیم ان کو نہ مل سکی. لاوارثی کے عالم میں بچے علیہ السلام پروان چڑھے, جس کے نتیجے میں بچوں کا کریکٹر تباہ ہو گیا, بگڑ گیا. ان لوگوں نے سماج کے اندر تباہی پھیلائی, بربادی پھیلائی. ایک کو مارا, دس کو مارا, ہزار کو مارا, طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا. یہ سب اس قتل سے جوڑا جائے گا. یہ سب اسی کا برعکس بھی ہے. ایک ڈاکٹر نے ایک انسان جو لا علاج مرض میں جو ہے مبتلا ہو گیا تھا, موت کے قریب تھا, اپنی جافشانیوں سے, محنتوں سے, کوششوں سے, اخلاص سے اسے حیا کرتا تھا, زندگی بچ گئی. اس نے بچنے کے بعد انسانیت کی خدمت شروع کر دی, اسکول بنایا, امام باڑہ بنایا, مسجد بنایا. جتنے اچھے کام کا سلسلہ جاری ہے, ڈاکٹر کی $100 فیس ہو گئی, ختم ہو گیا معاملہ, ختم ہو گیا معاملہ. جب تک اس کے آثار جاری رہیں گے اس کے نام اعمال میں, وہ ثواب لکھا جاتا رہے گا. تو آثار کا خاتمہ کہاں ہے؟ دنیا کے خاتمے پر ہے. جب دنیا کا خاتمہ ہو جائے, تب ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر اس کو عمل کی سزا اور جزا دی جائے گی. اگر انسان کو معاد پر یقین آ جائے تو انسان نے عرض کیا کہ انسان کا کردار سنور جاتا ہے. سن لینا, سنا دینا ایک الگ سی چیز ہے, پڑھ لینا کتابوں میں ایک الگ سی چیز ہے, لیکن ذہن اور دماغ میں, دل میں اس کا جاگزین ہو جانا. جناب سلمان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جناب سلمان کے دور میں ایک شخص لوہاروں کے بازار سے گزرا. ہم لوگ بھی جاتے رہتے ہیں بازاروں میں. لوہاروں کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک چیخ مار کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا, اور سارا مجمع اکٹھا ہو گیا, بھیڑ لگ گئی. بے ہوش ہو گیا, بے ہوش ہو گیا. کیوں بے ہوش ہو گیا؟ ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا ہے. مرگی اسے ہو گئی ہوگی, چپل کوئی لے کے آ رہا ہے, ناک کے پاس کی جو ہے سکھا رہا ہے, دوسرا سکھا رہا ہے کہ ہوش آ جائے گا. جب جناب سلمان کا وہاں سے گزر ہوا, دیکھا ایک آدمی زمین پر پڑا ہوا بے ہوش, اس کے سرہانے بیٹھ گئے, اس کے سر کو اٹھا کر کے اپنے زانو پہ رکھا, پانی منگایا, پانی چھڑکا, اسے ہوش آیا. کہا بھائی تم کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ سلمان سے وہ شخص کہتا ہے, سلمان وہ دکان دیکھ رہے ہو؟ کہاں, لوہار کی دکان ہے. تب میں جب بازار سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ لوہار نے ایک لوہے کو بھٹی میں ڈالا. لوہار یہ تو کرتا ہے نا, لوہے کو بھٹی میں ڈالا. لوہا جب لال ہو گیا بالکل, جب نکالا اور ہتھوڑا مارنے لگا اس کے اوپر, تو ہتھوڑے مار کے جس شکل میں ڈھالنا ہے ڈال لے گا, ہتھوڑا مارنے لگا, وہاں سے نکال کے آگ سے ہتھوڑا مارنے لگا. مجھے قیامت یاد آ گئی, قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی, لہم سوامع من حدید. جہنم کے اوپر جو فرشتے مامور ہیں ان کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا, جب جہنمی آگ سے سر نکالنا چاہیں گے, بھرنا چاہیں گے نا وہاں پر بھی تو باہر نکلنا چاہیں گے, تو فرشتے وہ ہتھوڑا ان کی کھوپڑی پر برسائیں گے. ہم نے جب وہ لوہا آگ سے نکلا تو گویا ہم نے تصور یہ کیا کہ ہم آگ سے نکل رہے ہیں, اور جب لوہار نے ہتھوڑا برسایا اس سرخ لوہے پر تو ہمیں لگا کہ فرشتے گرز ہمارے سر پر برسا رہے ہیں. اتنا یقین اگر انسان کو ہو جائے, اتنا تصور اگر انسان کے اندر قیامت کا آ جائے, محال ہے کہ انسان پھر گناہ کرے, محال ہے کہ انسان نافرمانی کرے. اگر ہمارے گناہ نظر آتا ہے نافرمانی, یا ہمیں یقین نہیں یا اس وقت بھول جاتے ہیں, غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. پہلا قرآن ایمان کا لفظ ہے, قرآن کے سلسلے میں, انبیاء کے سلسلے میں, یومنون بما انذر نازل کیا گیا, اور وہ بالآخرت ہم یوقنون, یہاں پہ یقین کا لفظ ہے. ایمان سے ایک درجہ بڑھ کر کے یقین, آخرت کا یقین اگر ہمیں ہو جائے. کل میں کتاب پڑھ رہا تھا ایران کے ایک عالم کے بارے میں, ایک خطیب, ایک وائس کے بارے میں, چائے کے زمانے میں تھے وہ. عام طور سے وہ بڑی ہی خاموش قسم کے خطیب تھے, ہنگامی مسائل میں کبھی وہ دلچسپی نہیں لیتے تھے, وہ جو چیزیں سب کو قبول ہیں, جس میں کسی کو اعتراض ہو جائے, کچھ ہو جائے, اس میں وہ نہیں داخل ہوتے تھے. میں جملہ یہ کہ شاہی حکومت کے جو ہے ظلم و ستم کے خلاف کچھ نہیں بولتے تھے. ایک دن آئے انہوں نے بڑی دھوم دھار تقریر شروع کر دی, کھلم کھلا شاہی ظلم کو جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا, شاہ ایسا ہے, شاہ ویسا ہے, شاہ نے یہ کیا, یہ ظلم کیا, اسلام کے خلاف یہ خیانت کی, اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیا, اغیار کے ہاتھ اپنے کو اس طرح سے بیچا, ملک کو اس طریقے سے بلح غلام بنا دیا. حیرت ہے لوگ تھے کہ کیا ہو گیا ان کو, یہ تو بےچارے بالکل سیدھے سادھے بولے صاحب تھے, آج انقلابی مولوی کہاں سے بن گئے. آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ آج ہمارے بیان میں تبدیلی کیسی آئی. رات میں پڑھ رہا تھا, پڑھتے 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 اچانک مجھے قیامت کے عذاب کا خیال آیا, اور میں سوچنے لگا کہ میں شاہ کے خلاف کیوں نہیں بول رہا ہوں, میں ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہا ہوں. ڈر ہے نا کہ شاہ مجھے پکڑ کے جیل میں بند کر دے گا, تشدد کرے گا, ٹارچر کرے گا, سختیاں کرے گا, کوڑے برسائے گا, ناخون کھینچ لے گا, جو کچھ ہوتا تھا اس زمانے میں, یا جو کچھ ہوتا ہے, ان تمام چیزوں کا خوف تھا جس نے میرے زبان پہ تالے لگا دیے تھے. میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میں نتیجے پر پہنچا کہ اچھا اگر آج میں یہاں پر چپ رہا تو ان تمام مظالم سے بچ جاؤں گا, لیکن کل خدا جب قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے ظالم کے خلاف خاموشی کیوں اختیار کی, جب تم نے دیکھا تھا کہ مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے, ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, اسلام تباہ کیا جا رہا ہے, دین خطرے میں ہے, تم کیوں نہ بولے, اس نہ بولنے کے نتیجے میں جہنم میں جاؤ. سزا تو ہے نا اس کی, ظالم کے ظلم پر خاموش رہ جانے کی سزا تو ہے نا. دین اگر مٹ رہا ہے اور دین آپ مٹتے دیکھتے رہے اور آپ کے کان پہ جو نہ رہے گی, اس کی سزا تو ہے نا. تو سزا یہاں بھی ہے, سزا وہاں بھی ہے, کون سی سزا زیادہ سخت ہے؟ جہنم کی سزا زیادہ سخت ہے یا یہ جو ہے گوانتانامو کی سزا زیادہ سخت ہے؟ یہ تو چند دن کی چیز ہے, چند دنوں کی بات ہے, مہینہ, سال, دو سال, دس سال, بیس سال, یہی تو ہے نا. لیکن وہاں کا ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں کی آگ کا مقابلہ وہاں کی آگ سے نہیں کیا جا سکتا ہے, یہاں کی سختیوں کا مقابلہ. تو میں نے دیکھا کہ عذاب تو دونوں حالت میں ہے, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. ہم مخلوق کے عذاب سے تو ڈر رہے ہیں مگر خالق کے عذاب کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. خالق کا عذاب کا تصور سبب بنا کہ آج منبر پہ میری زبان بولنے. اگر یہ عقیدہ, یہ نظریہ قیامت کا ہمارے اندر رچ بس چاہے, محال ہے کہ تقویٰ ہم سے دور ہو جائے. منزل تقویٰ کو سر کرنے کے لیے بہترین مددگار اور بہترین معاون عقیدہ معاذ. آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں کہ قرآن جب گناہوں کا سبب بیان کرتا ہے, لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کیا گناہ سے بچنا امکان میں نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم گناہ سے بچیں. کیا اللہ کے قانون پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے؟ اگر اللہ کے قانون پر عمل کرنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ قانون بناتا ہی نہیں. اگر جھوٹ سے بچنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ جھوٹ کو حرام قرار دیتا ہی نہیں. اگر غیبت سے بچنا ممکن نہ ہوتا تو اللہ غیبت کو حرام قرار دیتا ہی نہیں. اگر اطاعت خدا ممکن نہ ہوتی تو اللہ اطاعت کو اپنی واجب کرتا ہی نہیں. تو پہلے ہی کہہ چکا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہر نفس کو اتنی ہی ڈیوٹی دی ہے، اتنی ہی ذمہ داری دی ہے جتنا اس کے بس میں. تو اگر اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے اس کا مطلب ہے جھوٹ سے بچنا ممکن ہے. اگر مال حرام کھانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مال حرام سے بچنا ممکن ہے، اطاعت خدا ممکن ہے. امکان کے باوجود کیوں ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں؟ سبب کیا ہے گناہ کا؟ سبب کیا ہے معصیت کا؟ کیوں ہم اللہ کے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں؟ سورہ یاسین میں اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں خدا بند عالم نے، معاف کیجیے گا، سورہ یاسین میں نے کہا، سورہ یہ سعد میں، سورہ سعد میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو راہ خدا سے ہٹ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے جو راستہ معین کیا ہے، اللہ نے سچائی کا راستہ معین کیا، جھوٹ کا راستہ نہیں. اللہ نے مومن کی عزت کا راستہ معین کیا، غیبت اور تہمت کا راستہ نہیں معین کیا. اللہ نے عبادت کا راستہ معین کیا ہے، نافرمانی کا راستہ معین نہیں کیا. ہم بھٹک کیوں جاتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے راستے سے؟ جو اللہ نے راستہ بنا کے ہمیں دیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، البتہ قرآن کہتا ہے کہ پھر جو بھٹک جائیں گے وہ چھوڑے نہیں جائیں گے، لہم عذاب شدید، انہیں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ سختیاں ہمیں برداشت کرنی پڑیں گی، تو یاد رکھو کہ اگر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا تو آخرت میں تمہیں اس سے زیادہ شدید سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی. سبب کیا ہے کیوں انسان راہ خدا سے ہٹ جاتا ہے؟ ایک جواب، بما نسو یوم الحساب. سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس دن کو بھلا دیا ہے جس دن حساب ہوگا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کے قانون کو پامال کر کے اپنے کو دنیاوی سختیوں سے بچا لیا تو تم نے اس سے بڑی سختیاں خرید لی ہیں. اگر تم دنیا کے میں رہتے ہوئے اللہ کے قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے کچھ نعمتوں سے، کچھ سہولتوں سے محروم ہو جاؤ گے، جس کے نتیجے میں اللہ تمہیں اس سے بڑی سہولت دے گا. لیکن یہ نظریہ، بچہ کالج میں جاتا ہے سختیاں کیوں برداشت کرتا ہے؟ کرتا یا نہیں کرتا؟ جو بچے پڑھنے کے کالج میں جاتے ہیں، سختیاں تو بہرحال بہت ساری چیزیں، دل چاہتا ہے تفریح کرنے کا، کھیل کر میں جانے کا، کھیلنے کا، ٹی وی دیکھنے کا وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں سے اپنے کو الگ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ چار سال، پانچ سال، چھ سال سختیاں کاٹے کے لیے برداشت کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر یہ سختیاں برداشت کر لیں، ان سہولتوں سے اگر آج محروم ہو گئے، کل ہمیں اس سے بہتر سہولتیں ملنے والی ہیں. بہتر سہولتوں کی خواہش میں، چاہت میں موجودہ مشکلوں کو برداشت کر لیتا ہے. ایک کسان کھیت میں کیوں کام کرنے جاتا ہے؟ اس زمانے میں کھیت میں کام کرتا ہے، بہت ہی سخت کام ہوتا ہے نا، لو میں، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں مصروف عمل ہے. یہاں جو اتنی تمام سہولتیں آ گئی ہیں، یہاں بھی کھیتی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اگر وہ اپنے جو ہے بیڈ روم میں آرام سے سو رہا ہوتا وہ بہتر تھا یا کھیت میں جا کے کام کر رہا ہے؟ کھیت میں کام کرنا یقیناً سختی ہے، لیکن دو مہینے، تین مہینے، چار مہینے، سال بھر کے بعد جو فصل ملنے والی ہے، جو فائدہ ملنے والا ہے، وہ فائدہ اسے بستر سے کھینچ کے کھیت پہ لے جاتا. ہر روز صبح آپ لوگ جاب پہ جاتے ہیں، نہیں جاتے آج کل، رمضان میں دیر سے سوتے ہیں، نیند کم ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے، اس پہ بھی اچھا لگتا ہے. جاتے کہ نہیں جاتے؟ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے وہ جو پیسے ملنے والے ہیں، وہ جو سیلری ملنے والی ہے، وہ جو تنخواہ ملنے والی ہے. ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ کچھ سہولتوں سے جذبردار ہوتے ہیں. ایسا دنیا میں کوئی نہیں جو ساری سہولتیں لے لے، ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کھانا بھی کھائیں گے، کم سے کم منہ تو چلانا ہوگا، نہیں چلانا ہوگا، کم سے کم منہ چلانا ہے. حرام خور ہیں سب کا، سب لوگ لا کر کے ہمیں رکھ جاتے ہیں، کھانا پکا پکا کر کے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، سارے ہمارے غلام، کم سے کم منہ تو چلانا ہوگا بھائی، کچھ نہ کچھ تو मशक्कतें करनी ही पड़ती है, मशक्कत को बर्दाश्त कर लेते हैं उससे बेहतर नतीजे की। अगर उस बेहतर नतीजे पर ईमान हमारा हो जाए, जुर्म गुनाह सब का सबब यही है कि बेमा नसू यौमल हिसाब। यहां पर कयामत के सिलसिले में एक शुभा पेश आता है, कयामत की बहस बहुत तवील है लेकिन हमारे लिए तो एक ही दिन है ना, क्योंकि हर दिन का एक मौजू है, उस दिन मौजू को हमें समेट लेना है। तो मेरा एक 10 मिनट जो हमारे पास रह गया अभी, इसके अंदर एक सवाल है, बताया एक इतराज है, उसको यहां पेश कर दूं। बात लोग कहते हैं कयामत मुमकिन ही नहीं है। देखिए किसी चीज के जो है वजूद में आने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं, तीन चीजें जरूरी हैं। एक उस चीज का इम्कान, दूसरे उस चीज की जरूरत, तीसरे ये जो है रुकावटों का ना होना। आप घर बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, पहली चीज देखिए घर बनाना मुमकिन है या मुमकिन नहीं, जमीन है कि नहीं है, सीमेंट लोहा स्टील लकड़ी वगैरह है या नहीं है। अगर ये चीजें है ही नहीं तो मकान कहां बनेगा, बन ही नहीं सकता। ना जमीन है ना आपके पास ये जो है क्या कहते हैं मेटेरियल है, इम्कान ही नहीं है तो घर नहीं बनेगा। अच्छा इम्कान तो है मगर जरूरत देखते हैं, ये सारी चीजें तोड़ फोड़ देने का इम्कान है कि नहीं है, इम्कान तोड़ सकते हैं मगर नहीं तोड़ते, क्यों, वो जरूरत नहीं इसको तोड़ने की, क्यों तोड़ेंगे। पहली चीज उसका इम्कान मुमकिन है या मुमकिन, दूसरे उस काम की जो है जरूरत, तीसरे जो है रुकावट। आपके पास जमीन भी मौजूद है, घर की जरूरत भी है, मगर काउंसिल इजाजत नहीं दे रही है, काउंसिल ये जो रुकावट है ना बीच में, जी जरूरत तो है फला चीज चाहते थे बन जाए, क्यों नहीं बना लिया, अरे वो काउंसिल से परमिशन नहीं मिली। तो जब तक तीनों चीजें फराहम न हो जाए तब तक वो चीज वजूद में नहीं आती। नंबर एक इम्कान, नंबर दो जरूरत, नंबर तीन जो है रुकावट। जरूरत है कयामत को बयान कर चुके, कयामत की जरूरत है, इसलिए कयामत न हो तो हिकमत खुदा के मुनाफी, कयामत न हो तो अदल खुदा के मुनाफी, कयामत न हो तो फितरत इंसान की फितरी ख्वाहिश तशने तकमील रह जाएगी। जरूरत तो समझ में आ गई, इम्कान भी है, भला मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि दोबारा सलाम रहमतुल्लाह फिर से इंसान जिंदा कर दिया जाए मरने के बाद। हम मर गए, मैं जो बात जुमला कहने जा रहा हूं बहुत ही पेचीदा ये जो है क्या कहते हैं फलसफी बहस है, मैं उसमें बहुत आसान पेश करूंगा। एक बहुत मशहूर चीज है शुभ है आकिलो माकूल, फलसफे में बड़ा अहम इशू है, मैं उसको दस को लिए बयान करूंगा, सादी मिसाल देता हूं। हम इंसान मर गए, आप कहते हैं मरने के बाद दोबारा खुदा हमें जिंदा करेगा, मरने के बाद क्या होता है, कब्र में चले गए, कब्र में जाने के बाद गोश हड्डी वगैरह गल सड़ करके जमीन का हिस्सा बन जाती है, यही होता है ना। हमारे कब्र के ऊपर एक दरख्त होगा, घास होगी, घास को घास ने कहां से हासिल की ताकत, जमीन से, जमीन में हमारे बदन की जितनी चीजें थी सब शामिल हो गई, दोबारा सब जमीन का हिस्सा, जमीन से लिया था दोबारा जमीन को पलटा दिया, पलट गया जो दोबारा जमीन में, इस घास को खा लिया बकरी ने, घास को तो हम कहां चले गए, जमीन से निकल के घास में गए थे, घास से निकल के बकरी के पेट में पहुंच गया, बकरी को भेड़िए ने खा लिया, अब हम कहां चले गए, भेड़िए के पेट पे चले गए, भेड़िए को कुत्ते ने खा लिया, हम कहां चले गए, कुत्ते के पेट पे चले गए। खुदा कहां कहां से निकालेगा हमें, कहां कहां से निकालेगा, जमीन से, घास से, बकरी के हाथ से, भेड़िए से, कुत्ते से, कहां से निकालेंगे, बड़ा मुमकिन हो सकता है, इतने परागंदा हम हो चुके हैं, जाने कितने कितने के बदन का हिस्सा बन चुके हैं। दरख्त उगा, सेब का दरख्त, काहे का दरख्त, उसे किसी इंसान ने खा लिया, वहां चले गए, उसका हिस्सा बन गया। तो भला मुमकिन ही नहीं है कयामत का आना, जवाब हम खुद कहां से आए थे, हम बने कैसे थे, जो बने हैं कैसे बने, एक कतरे जो है ये जो है नुस्खे से बने थे, एक कतरे वो भी पूरे कतरे से नहीं, एक कतरे में डॉक्टर साहबान यहां बैठे हैं ज्यादा बेहतर जानेंगे, मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, जो पढ़ा है बता रहा हूं, 30 मिलियन स्प्रेम होते हैं एक कतरे में, उस 30 मिलियन से हम नहीं बने हैं, 30 मिलियन स्प्रेम में से एक से बने हैं, ये जो है नुस्खा काहे से बना था? इस्लामी मुल्क में अगर आप रहते, सऊदी अरब में अगर आप रहते, मैं वहां का सवाल करूं, अमेरिका से आए हुए गेहूं से, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए गोश्त से, लुबनान से आए हुए सेब से, अपने तो उनके पास कुछ है ही नहीं है, इसराइल से आए हुए ये जो है माल्टे से, हॉलैंड से आए हुए घी से, फिलिपाइन से आए हुए केले से, पाकिस्तान से आए हुए चावल से, हिंदुस्तान से आई हुई चाय से, ठीक नुतफा तो इसी से बनता है ना। हम काहे से बने थे? इतने मुख्तलिफ मुल्कों की जमीनों में फैले हुए जर्रात से हम बने हैं। अल्लाह ने हमें कहां से बनाया? डब्बे से निकाल के बना दिया। इतने मुल्कों में हम फैले हुए थे, इतने मुल्कों की जमीनों में फैले हुए जर्रे से खींच के अल्लाह ने हमें बना दिया। जो अल्लाह पहली मरतबा हमें इतनी जगह फैले हुए जर्रों से खींच के निकाल के बना सकता है, वो दोबारा भेड़िए के पेट से निकाल के हमें नहीं बना सकता। हम ये समझते हैं कि कयामत में ये हमारा 60 किलो 70 किलो 80 किलो का पूरा वजूद कहीं से निकाला जाएगा। नहीं, वो एक जर्रा जिससे अल्लाह ने हमें इतना बड़ा बनाया था वही कयामत में भी होगा। जो एक मरतबा बना सकता है, दूसरी दफा बनाना उसके लिए मुश्किल है। एक शख्स आपके सामने आता है, आपसे कहता है मुझे ये जो है एक आप जो है सुई दीजिएगा। आपने उसको सुई दिया, वो नीचे बैठ गया और बैठने के बाद उसने अचानक जहाज बना दिया। सुई से उसने जहाज बना दिया, दोबारा उसने जहाज से फुर्दे फुर्दे कर दिए, अलग टुकड़े टुकड़े कर दिया उसको। अब आप उससे पूछते हैं, सर आप दोबारा इसको जोड़ के जहाज बना सकते हैं क्या? आप में इतना पावर है, इतनी ताकत है? भाई जिसने सुई से जहाज बना दिया था, अब दोबारा पुर्जे को जोड़ देना कौन सा हुनर है? आज हमारे बहुत सारे मुल्कों में जो सनअत कही जाती है वो यही तो है ना, जोड़ने का तो काम करते हैं यहां वहां पे पुर्जे ला करके। जहाज का बनाना मुश्किल है, कुछ नहीं था तब बनाना मुश्किल है, या दोबारा पुर्जों को जोड़ देना मुश्किल है? अल्लाह ने तुम्हें उस वक्त पैदा किया था तुम कुछ नहीं थे, मिन मनीयन युग्ना, तुमको वहां से बनाया था, तुम कुछ नहीं थे। जिस अल्लाह ने तुम्हें उस वक्त बना लिया, उसके लिए क्या मुश्किल है कि बन गए थे, बनने के बाद दोबारा बिखर गए हैं। जहाज तैयार हो गया है, दोबारा उसके हमने तुरते तुरते कर डाले, फिर जोड़ करके बनाया था ना कौन। पहली खिलकत मुश्किल होती है, लेकिन पहली के बाद दूसरी खिलकत में कोई परेशानी नहीं होती। एक शख्स आया पैगंबर के पास एक बोसीदा हड्डी को लेकर के आया, बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, जो है पाउडर हो चुकी थी, आके कहता है कि आज तो पैगंबर को लाजवाब कर देंगे। कहते हैं कयामत 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 मैं युही हाजल अजाम बदिया रमीम, इस हड्डी को जो पाउडर बन चुकी है, वो सीधा हो चुकी है, कौन जिंदा करेगा? एक जुमले का जवाब, कुल युही हल्लजी अंशअहा अव्वल मर्रा, किसने पहली मरतबा बनाया था? जब कुछ नहीं था तब तो अल्लाह ने इंसान को बना दिया, तो कम से कम हड्डी का पाउडर तो मौजूद है। जब कुछ भी नहीं था जिसने उस वक्त बना दिया, तो अब कौन सी परेशानी की बात है? तो लिहाजा कयामत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इम्कान न हो, कयामत का पूरा इम्कान है। क्यों बाद लोग कयामत को नहीं मानते? बात गौर नहीं करते इसलिए नहीं मानते, और बात गौर करने के बाद नहीं मानते हैं। वजह है, एक मौलाना एक बात एक बच्चे को दिया, कबला ऐसे पढ़ा दीजिए। मौलाना ने बच्चे को कहा, बेटा कहो अलिफ। बच्चा चुप, बेटा अलिफ, बेटा अलिफ कहोगे चॉकलेट देंगे, चुप, मारेंगे, चुप, धमकी लालच सब कुछ। आखिर में छल्ला के मौलवी ने कहा, आखिर कमबख्त, एक अलिफ कहने में क्या परेशानी है? अब जो मौलवी साहब ने कहा क्या परेशानी, अब बच्चे ने बोलना शुरू किया, क्या कबला परेशानी तो कुछ भी नहीं है, मैं कह सकता हूं अलिफ, लेकिन अगर मैं कहूंगा अलिफ तो आप कहेंगे कहो पे, मैं कहूंगा बे तो आप कहेंगे कहो जी, तो सिलसिला चलता रहेगा। लहरा पहले ही मरहले पर हम अलिफ की ना कहेंगे ताकि बे और जीम की बारी ही ना आए। बहुत से लोग कयामत का इंकार इसलिए करते हैं कि अगर कयामत को मान लिया तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, आजादी खत्म हो जाएगी, आज जो आजाद हैं, जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जो चाहो करो, जिसको चाहो मारो, जिसका चाहे माल छीनो, जहां चाहो फौज भेज दो, जिसको चाहो तबाह कर दो, कयामत को मान लेने के बाद तो तस जाएंगे, क्योंकि वहां तो फिर आ जाएगा ना, मन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। चींटी को भी अगर मारा तो हिसाब होगा, कार्पेट बम्पिंग तो दूर की बात है। लिहाजा कुरान मजीद सूरह क़यामत में बड़ा अच्छा है तसव्वुर पेश करता है इन लोगों का, अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, क्या ये इंसान गुमान करता है कि हम हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकते? बला قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم میں تو اتنی طاقت ہے کہ ہم انگلی کے پوروں کے تمام نشانات کو پھر سے زندہ کر سکتے ہیں. وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح کرتا, پھر کیوں انکار کرتا ہے؟ اس کو ہماری قدرت پہ شک نہیں ہے, جانتا ہے کہ ہم قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, یہ اس لیے انکار کرتا ہے, چاہتا ہے کہ راستہ کھلا رہے, کوئی بندش نہ ہو, کوئی پابندی نہ ہو. اس وجہ سے یہ سارے ہم خدا کو جانتے, ہماری سمجھ میں قیامت نہیں آتی, سب مولویوں کا جو ہے وہ ڈھکوسلا ہے, انہوں نے لوگوں کو بازار گرمی کے لیے خدا اور قیامت وغیرہ گڑھ رکھا ہے. مانتے یہ سب کچھ ہیں لیکن ذمہ داریوں سے بچنا چاہیے. خدا وند عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو قیامت پر وہ عقیدہ محکم اور یقین عطا کر دے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر, ہر قدم پر گناہوں سے محفوظ رکھ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh.